لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين، بسم الله الرحمن الرحيم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات على محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
أذان مظلوم کربلا، ہماری گفتگو ہو رہی ہے مرجعیت اور رہبریت اور اس کے ساتھ ساتھ فلسفہ ولایت کے حوالے سے، اور ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جہاں پہ بھی علمی اور تحقیقی کام کو انسان انجام دیتا ہے تو بعض اوقات اس کی ایک اپنی رائے بن جاتی ہے، اور یہی کام کوئی دوسرا انسان انجام دیتا ہے اس کی کوئی اور رائے بن جاتی ہے. اس طرح دو انسانوں کے درمیان بعض اوقات اختلاف رائے ہو جاتا ہے. انسان ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اصل میں اس کو مختلف کہتے ہیں، اور یہ اختلاف یعنی یہ مختلف ہونا یہ ہیومن نیچر ہے. انسان بہت ساری چیزوں میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور اس اختلاف کو ہمیں دل سے قبول کر لینا چاہیے. اس کو ایک اچھا لفظ آج کل جو بہت ان ہے، بعض الفاظ جو ہیں مارکیٹ میں ان ہوتے ہیں اور وہ اچھے لے ہوتے ہیں ذرا، تو اس لیے ان کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے کہ اختلاف کے لیے آپ ڈفرینس کی جگہ ڈائیورسٹی استعمال کریں، کہ ایکچولی یہ ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے بلکہ یہ ڈائیورسٹی ہے. ڈائیورسٹی یعنی متنوع ہونا، کہ ایک چیز کا دوسری چیز سے مختلف ہونا. ٹھیک ہے، تو جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں وہاں آپ دیکھیں گے کہ مختلف طرح کی ڈائیورسٹی ہے. انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے، رنگ میں، نسل میں، زبان میں، اپنے تھاٹس میں، کریڈ میں، پولیٹیکل ایفیلیشن میں مختلف ہے. تو یہ ایکچولی دی سوسائٹی از فل آف ڈائیورسٹی. تو ڈائیورسٹی جو ہے وہ ایک ریالٹی میں بھی ہے، اور ڈائیورسٹی کے اندر بعض اوقات جو ہے وہ بیوٹی بھی ہوتی ہے، ایک حسن بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح ایک گلدستہ بناتے ہیں تو اس کے اندر ڈفرینٹ کلر کے پھول لگاتے ہیں، ایک ہی کلر کا بھی لگا سکتے ہیں آپ، لیکن ایک ہی کلر کے لگائیں گے تو اس میں وہ خوبصورتی نہیں ہوتی جو مختلف کلر کے پھول لگانے سے ہوتی. تو سوسائٹی کے اندر بھی ایک ڈائیورسٹی ہوتی ہے، مختلف الخیال لوگ ہوتے ہیں. اس کو اگر پازیٹیو لیا جائے، اس کو اگر ہیلدی لیا جائے، اور لوگوں کو یہ سمجھایا جائے، بتایا جائے، خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کو، نئی نسل کو، کہ ہاؤ ٹو لیو ان یونیٹی وتھ ڈائیورسٹی. یہ ڈائیورسٹی اور یونیٹی جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے. ایک سوسائٹی میں انسان جو ہے وہ ڈائیورسٹی کے باوجود یونیٹی کے ساتھ رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے مسلمان ہیں اس وقت مختلف فرقوں میں ہیں، اب وہ جو فرقے بن گئے ہیں اب آپ یہ فرقے ختم نہیں کر سکتے. اگر آپ ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے ایک نیا فرقہ وجود میں آ جائے گا. بہت سارے فرقے اس لیے بنے ہیں کہ وہ ختم کرنے کی کوشش میں ایک نیا فرقہ وجود میں آ گیا. بعض اوقات جیسے انسان ہوتا ہے نا، بعض اوقات کوئی ایسا انسان ہے جو اتنا بیمار ہے، اتنی طرح کی بیماری اس کو لگی ہوئی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا علاج کرنے کی کوشش کریں گے ایک اور بیماری لگ جائے گی، اگر آپریشن کرنے کے لیے اس کو بے ہوش کریں گے تو ہوش میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، اس کو کٹ لگائیں گے تو وہ ٹانکے نہیں لگا سکتے, اس کو فلاں دوائی دیں گے تو یہ برداشت نہیں کر سکے گا, ٹھیک ہے, اس کو وینٹیلیٹر میں لے کے جائیں گے تو واپس نہیں آ سکے گا. یعنی وہ ایک ایسی کیفیت میں وہ انسان پہنچ گیا ہے کہ اب اس کو اگر آپ صحیح کرنے کی کوشش کریں گے ایک نئی بیماری آ جائے گی. تو امت مسلمہ بھی کچھ ایسی ہو گئی ہے ابھی, اگر آپ اس کو یہ چاہیں گے کہ یہ اختلافات ختم ہو جائیں, سب ایک ہو جائیں, ایک نہیں ہو سکتے. اس سے یہ ہوگا کہ ایک نیا فرقہ وجود میں آ جائے گا. بہت سارے فرقے اس لیے بنے ہیں کہ جو صحیح کرنے کی کوشش میں ایک نیا فرقہ وجود میں آ گیا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ان کو یہ سبق پڑھایا جائے کہ یہ ڈائیورسٹی ہے, انسان ایک دوسرے سے مختلف ہیں, وہ کسی اور انداز سے سوچتے ہیں, آپ کسی اور انداز سے سوچتے ہیں. وہ قرآن کی ایک ہی آیت ہے, یہ شخص اس کو پڑھ رہا ہے اس کا معنی کچھ اور لے رہا ہے, دوسرا شخص پڑھ رہا ہے وہ معنی کچھ اور لے رہا ہے. سادہ سادہ سے آیتیں, کوئی بہت مشکل پیچیدہ بھی نہیں, ٹھیک ہے. وضو کی آیت ہے, سارے مسلمان اس کو پڑھ رہے ہیں, ایک مسلمان اس کو پڑھ رہا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ, آیت ہے نا. ایک آدمی اس آیت کو پڑھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ سر کا مسا کرو اور پاؤں کا مسا کرو, دوسرا کہتا ہے سر کا مسا کرو اور پاؤں دھو لو, ٹھیک ہے. اب وہ ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں عربی گرامر میں یہ ہے اور یہ جو ہے یہ فَاغْسِلُوا کی طرف پلٹتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں یہ وَامْسَحُوا کی طرف پلٹتا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شیعہ غلط ترجمہ کر رہے ہیں اور شیعوں کو صحیح عربی نہیں آتی, اور شیعہ سمجھتے ہیں شاید سنیوں کو عربی صحیح نہیں آتی. حالانکہ یہ جو ساری جو چیزیں ہیں, یہ جو اختلافات ہیں, عربوں سے ہی چل کے یہاں تک پہنچی. بعض اوقات ڈاکٹر اسرار احمد بھی کہتے تھے لوگوں کو آپ عربی سکھائیں تاکہ وہ خود قرآن پڑھ لیں اور یہ جو مسائل بہت سارے نا حل ہو جائیں گے اگر وہ خود پڑھیں گے قرآن, خود پڑھیں گے حدیث. لیکن یہ سارے اختلافات جو ہیں یہ آئے عربی سے تو آئے ہیں, وہیں سے چل کر آئے ہیں. اگر آپ کہیں گے ان کو بھی عربی نہیں آتی تو یہ تو عجیب بات ہو جائے گی. اتنے بڑے بڑے عربی زبان میں 20-20 جلدوں کی تفسیر لکھنے والے جو مفسرین ہیں, ہر مذہب میں, شیعوں میں بھی ہیں, سنیوں میں بھی ہیں, 30-20 جلدوں والی تفسیریں لکھنے والے, اگر آپ کہیں گے کہ ان کو اتنی عربی نہیں آتی, ان کو یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو وَامْسَحُوا کی طرف پلٹ رہا ہے یہ یا فَاغْسِلُوا کی طرف پلٹ رہا ہے, تو ایسا نہیں ہے. یہ انٹرپریٹیشن کا فرق ہے. اب اس میں جو بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں آج وہ یہ کہ یہ جو ہم مثالیں دیتے ہیں سائنس کی, اس کی, اس کی, تو کیا دین میں بھی ایسا کوئی پروویژن ہے کہ ہم اس طرح کی ایکٹیویٹی کریں؟ اگر دین میں پروویژن ہے پھر تو ٹھیک ہے, اور اگر نہیں ہے تو اس طرح کی مینٹل لگژری جو ہے یہ بڑی خطرناک ہو سکتی ہے. تو دین میں جا کے تلاش کریں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں. تو ایک آیت میں آپ کے سامنے آج پیش کر سکوں گا شاید, اور وہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 122. سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 میں یہ کہا گیا ہے کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً, مؤمنین کے لیے مناسب نہیں ہے کہ سب کے سب نکل کھڑے. یہ جو آیت ہے بنیادی طور پر جنگ تبوک کے تناظر میں آئی ہے, چونکہ جنگ تبوک میں تمام مسلمانوں کو کہا گیا تھا کہ وہ جنگ کی طرف جائیں, اور جنگ تبوک کے بارے میں بہت سختی تھی. سورہ توبہ کی کوئی 50 سے زیادہ آیتیں جنگ تبوک کے بارے میں, جس میں تاکید کی جا رہی ہے, جنگ تبوک کے لیے چندہ بھی کیا جا رہا ہے, بعض لوگ بہانے کر رہے ہیں تو ان کی مذمت آ رہی ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن اس میں جو ہے وہ پیغمبر اکرم مولا علی کو لے کے نہیں جا رہے ہیں, ہے نا. تو اس میں کچھ لوگوں کو پتہ چلا جب, خاص طور پر مدینہ کے اندر جو منافقین تھے ان کی جو میٹنگ ہوتی تھی اس میں پتہ چلا کہ علی نہیں جا رہے, کیونکہ وہ توقع کر رہے تھے کہ حضور جب جائیں گے جنگ تبوک کے لیے, چونکہ تبوک میں جنگ جو تھی وہ رومیوں سے تھی, رومن امپائر سے, اور رومن امپائر سے ایک دفعہ مسلمان شکست کھا چکے تھے جنگ موتا میں, جس میں حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے, عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئے, زید ابن حارثہ شہید ہو گئے. تو اب جب دوسری دفعہ جا رہے تھے حضور, تو منافقین کا خیال یہ تھا کہ واپس نہیں آئیں گے, تو وہ اپنی پلاننگ یہ کر رہے تھے کہ یہ تو واپس نہیں آئیں گے تو ہمیں مدینہ کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے. اسی دوران کسی نے بتایا کہ حضور تو جا رہے ہیں لیکن علی کو لے کے نہیں جا رہے ہیں. انہوں نے کہا علی کو تو بھیجنا ضروری ہے, اگر علی یہاں پر رہے تو ہماری ساری پلاننگ فیل ہو جائے گی, کسی طرح ان کو بھی بھیجو. تو لوگوں نے آ کے مختلف جملے کہے کہ آپ کو لے کے نہیں جا رہے ہیں, آپ کو عورتوں اور بچوں کے درمیان چھوڑ کے جا رہے ہیں, آپ کو بوجھ سمجھتے ہیں اس لیے لے کے نہیں جا رہے ہیں. اور مولا علیہ السلام نے یہ ساری باتیں آ کے حضور کو بتا دی, تو آپ نے وہ جملہ ارشاد فرمایا جو بخاری میں بھی ہے کہ علی اللہ ترضا انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ. اے علی کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں کہ آپ کی نسبت مجھ سے وہ ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی؟ الا انہ لا نبی بعدی, مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ جو حدیث ہے لا نبی بعدی, جو ختم نبوت کو ثابت کرنے کے لیے بہت واضح حدیث ہے, سب سے آسان حدیث ہے, تو یہ اسی موقع پر فرمایا جبکہ جنگ تبوک میں حضور جا رہے تھے اور علی علیہ السلام کو لے کر نہیں گئے. قرآن کریم میں کہا یہ وما کان المؤمنون لینفروا کافا, مؤمنین کے لیے مناسب نہیں ہے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں, کسی بھی کام کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں کسی بھی شعبے میں. پھر کیا کرے, فلاولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ, بس یہ لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے, فلاولا نفر, کہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ کچھ نفر ہر فرقے سے نکلیں اور وہ ایک طائفہ بنائیں. نفر فرقہ طائفہ, اب یہاں پر نفر سے مراد افراد, فرقہ سے مراد یہ فرقہ نہیں ہے شیعہ سنی دیوبندی بریلوی, یہ فرقہ تو نہیں تھے نا اس زمانے میں. فرقہ کا مطلب ہے گروہ, ہر گروہ سے کچھ افراد نکلے اور وہ ایک طائفہ یعنی وہ ایک گروپ بنائیں, وہ ایک گروپ بنائیں اور وہ گروپ بنا کر کیا کریں, لیتفقہوا فی الدین, تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں. لیتفقہوا کا جو لفظ ہے نا یہ فقہن سے ہی نکلا ہے, فقہن جس کو ہم لوگ عام زبان میں فقہ کہہ دیتے ہیں, یہ فقہ نہیں ہے, یہ فقہن ہے, اگر آپ وقف کریں گے تو بنے گا فقہ, فقہ فقہ اور فقہ یہ الگ الگ ہو جائے گا. یہ ہمارے یہاں یہ غلطی بڑا کامن سی ہے, ٹھیک ہے, جیسے قبر تو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں قبر, تو قبر نہیں ہے وہ ہے قبر, ٹھیک ہے. عمر اس کو کہہ دیتے ہیں عمر, آپ کی عمر کتنی ہے, عمر نہیں آپ کی عمر کتنی, ٹھیک ہے, عمر ہوتے ہو حضرت عمر, تو عمر, ٹھیک ہے, تو فقہ یعنی فقہن ہے اصل میں. تو فقہن کا مطلب کیا ہے, انڈرسٹینڈنگ. فقیہ اس آدمی کو کہتے ہیں جو مین آف انڈرسٹینڈنگ ہو, جو سمجھ بوجھ رکھتا ہو. لیتفقہوا, تاکہ وہ سمجھ بوجھ اختیار کرے, فی الدین, دین میں, یعنی ہر علاقے سے کچھ لوگ نکلے, وہ ایک گروپ بنائیں اور وہ جا کے دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں. یہ مناسب نہیں ہے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں. دیکھیں کسی بھی فیلڈ کے لیے, کسی بھی شعبے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں, سب کے سب ڈاکٹر بننے کے لیے چلے جائیں, سب کے سب انجینئر بننے کے چلے جائیں, سب کے سب وکیل بننے کے لیے چلے جائیں, سب کے سب استاد بن جائیں, سب کے سب عالم دین بن جائیں, یہ سب کے سب فوج میں چلے جائیں, سب کے سب سی ایس پی آفیسر بن جائیں, یہ تو نہیں ہو سکتا نا, پریکٹیکل نہیں ہے یہ چیز. پریکٹیکل کیا ہے, پریکٹیکل یہی ہے کہ ہر علاقے سے کچھ لوگ نکلیں, ایک گروپ بنائیں, وہ میڈیکل یونیورسٹی میں جائیں, وہاں وہ ڈاکٹر بنیں, وہاں وہ میڈیکل سائنس میں سمجھ بوجھ حاصل کریں, ایک گروپ وہ مثلا لاء یونیورسٹی میں جائیں, وہاں جا کے وہ لاء کی سمجھ بوجھ حاصل کر لیں, ایک گروپ جو ہے وہ انجینئرنگ کی یونیورسٹی میں چلا جائے, وہاں جا کے سمجھ بوجھ حاصل کرے. تو ایک گروہ ایسا ہو کہ جو دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے جائے. جس طرح اور شعبوں میں ضروری ہے کہ کچھ لوگ جائیں, اسی طرح ضروری ہے کہ کچھ لوگ نکل کر دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے جائیں. لیتفقہوا فی الدین, دیکھیں دین میں سمجھ بوجھ کا ایک لیول وہ ہے کہ جو ہر شخص کے لیے ضروری ہے, ہر شخص پر واجب, ہر شخص پر واجب ہے کہ دین کا اتنا علم وہ حاصل کرے جس سے اس کے عقائد صحیح ہوں دلائل کے ساتھ. عقائد کے لیے دلائل ضروری ہے, عقائد صحیح ہوں دلائل کے ساتھ, عبادات صحیح ہوں احکام جو فقہی احکام ہے اس کے مطابق عبادات اس کی صحیح ہوں، اخلاق اس کے اچھے ہوں، اور معاملات کے حلال و حرام سے واقف ہوں. معاملات کا مطلب جہاں پر کہ ایک سے زیادہ لوگ انوالو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹرانزیکشنز ہیں، ڈیلنگز ہیں، تو کم از کم منیمم جو لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہو کہ عقائد درست ہوں، عبادات صحیح ہوں، اخلاق اچھے ہوں، معاملات جو ہے وہ اس میں ایماندار ہوں، معاملات کا حلال و حرام سے واقف ہو. تو یہ منیمم ہے، منیمم پیکیج ہی ہے. یہ سیکھنا واجب ہے. یہ اگر کوئی شخص نہیں سیکھے گا تو وہ گناہ گار ہوگا. اگر وہ اپنا عمل غلط کرتا ہے، فرض کرے ایک شخص نے نماز غلط پڑھ دی اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا. آج کل یہ لوگوں جو ہیں اس کو کوئی مسئلہ بتائے نا، وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. یہ پتہ نہیں تھا کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو کوئی ایڈوانٹیج دیا جائے اس کا کہ چونکہ آپ کو پتہ نہیں تھا. بھائی پتہ کیوں نہیں تھا، آپ نے سیکھا کیوں نہیں؟ کیا پتہ نہیں ہونا جو ہے وہ ایگزمپشن ہے. اگنورنس آف لا از ایگزمپشن آف لا. کیا آپ کو پتہ نہیں ہے اس لیے آپ کو ایڈوانٹیج دیا جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. آپ جا کے گاڑی سے کسی کو ٹکر مار دیں اور بعد میں کہیں مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا کہ میں نے ڈرائیونگ نہیں سیکھی. بھائی آپ نے ڈرائیونگ نہیں سیکھی اس کا ایک الگ کیس بنے گا، اور یہ جو آپ نے ٹکر ماری ہے نا اس کا الگ بنے گا. دو جرم ثابت ہو جائیں گے کہ ڈرائیونگ سیکھے بغیر تم ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے کیوں اور روڈ پہ گاڑی لے کر کیوں آئے. تو نہیں سیکھنا بھی ایک جرم ہے. یہ نہ سمجھے کہ نہیں سیکھا تو اس لیے معاف ہے. ہاں کہیں کہیں پر اگنورنس جو ہے اس کی معافی ہے، لا علمی کی معافی ہے. ایک آدمی کے علم میں نہیں ہے کوئی بات. ایک آدمی کے نماز پڑھی، آپ نے کہا ارے تمہارے جسم میں تو لباس میں خون لگا ہوا ہے، تم نے نماز پڑھ لی. اس نے کہا ہو یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، نماز پڑھ لی، اس کی نماز ٹھیک ہے. لیکن جب آپ نے اس کو بتایا ارے تمہارے کپڑے میں تو خون لگا ہوا ہے، تم نے نماز پڑھ لی، اس نے کہا کیا ہوتا ہے کہ خون لگنے سے نماز نہیں ہوتی ہے؟ لو اس کی نماز گئی، کیونکہ اس نے یہ مسئلہ سیکھا ہی نہیں ہے کہ خون لگنے سے نماز نہیں ہوتی. تو اگر اس نے سیکھا ہی نہیں ہے تو نہیں سیکھنے کا اس کو ایڈوانٹیج نہیں دیا جائے گا، جبکہ سیکھنے کے سارے مواقع حاصل ہیں. ہاں کوئی ایسا شخص ہو جس کو مواقع دستیاب نہ ہوں، نہ علماء ہیں، نہ کتابیں ہیں، نہ ماحول ہیں، نہ اس کو تربیت ایسی کوئی ہوئی ہے، اس کو شاید کوئی ایڈوانٹیج نہیں دیا جائے. ادروائز آج کل کے دور میں خاص طور پر جہاں سیکھنے کے اتنے مواقع ہیں تو وہاں پر ایسا کوئی ایڈوانٹیج نہیں دیا جائے گا اس کو. اور اگر کوئی ایڈوانٹیج ہو بھی، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں سیکھنے میں فائدہ ہے، جتنا سیکھو گے اتنا زیادہ ذمہ داری ہوگی تو یہ بڑی غلط فہمی کہ نہیں سیکھنے میں شاید کوئی فائدہ ہے. نہیں، نہیں سیکھنے میں فائدہ نہیں. اگر نہیں سیکھنے کے لیے کہیں اگر کہیں پر ایڈوانٹیج فرض کریں، رحم کھا کے کہیں دے بھی دیا جائے، تو بھی علم بہتر چیز ہے. اگر کہیں بینیفٹ کوئی مل بھی آئے، سپوز ایک طالب علم آ کے کہتا ہے مجھے ایڈمیشن چاہیے، اس کا ایڈمیشن ہی نہیں ہو رہا تھا، نمبر کم تھے. اب میں اس کو کہتا ہوں ایسا کرو تم اپنی دونوں آنکھیں پھوڑ لو تو میں تمہیں ڈس ایبل کے کوٹے پہ ایڈمیشن کرا لوں گا، ٹھیک ہے؟ یہ ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے تمہیں. اگر تمہاری دونوں آنکھیں پھوٹ جائیں تو ڈس ایبل کے کوٹے پہ سیٹیں باقی ہیں، اس میں کروا دیں گے، تیار ہو جائے گا. وہ کہے گا نہیں بھائی، ایڈمیشن کے جتنے بھی فائدے ہوں، آنکھیں اس سے بڑی نعمت ہیں. تو اگر کہیں پر جہالت کا کوئی ایڈوانٹیج مل بھی جائے سپوز، پھر بھی علم بڑی دولت ہے. چلو اور پڑھیں ایک مل کے محمد والے
محمد.
اچھا یہ تو ایسی بات بیچ میں نکل آئی کہ ایک منیمم لیول ہے انڈرسٹینڈنگ آف دین کا جو ضروری ہے، واجب ہے. نہیں سیکھے گا انسان تو گناہ گار ہو. لیکن یہ جو آیت ہے یہ وہ والی نہیں، کیونکہ اس میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ سب لوگ جائیں، اس میں سب نہیں جا رہے ہیں، اس میں سلیکٹڈ لوگ جا رہے ہیں، اس میں سلیکٹڈ جو لوگ جا رہے ہیں. تو یہ سلیکٹڈ لوگ جب کسی فیلڈ میں جاتے ہیں تو وہ ایکسپرٹیز لیول پہ سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، وہ ماہر بننے کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ منیمم لیول نہیں. ایک منیمم جو ہے وہ ایوری ڈے سائنس بھی ہیں جو وہ سی ایس ایس والے بھی پڑھتے ہیں، ایوری ڈے سائنس. اب کوئی طالب علم کہتا ہے میں تو سی ایس پی آفیسر بننا چاہتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے یہ سائنس پڑھنے کی، ٹھیک ہے میں تو ڈپٹی کمشنر بننا چاہتا ہوں. نہیں، یہ ایک منیمم ایک لیول آف نالج ہے سائنس کی جو ہر شخص کو آنی چاہیے. تو اسی طرح ایک منیمم لیول ہے نالج کی ریلیجن کے بارے میں جو ہر شخص کو آنی چاہیے. لیکن یہاں کیا کہا گیا؟ یہاں کہا گیا ہے کہ جا کے دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں، لے تفقہوا فی الدین، اور سلیکٹڈ لوگ جائیں، سب نہ جائیں. اور پھر اس کے آگے کہا گیا ہے بولے یُنذِرُ قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، کہ وہ واپس پلٹ کے آ کے اپنی قوم کے اندر خوف خدا پیدا کریں، واپس پلٹ کے آئیں. ایک تو واپس آنے کے لیے بھی کہا گیا ہے، گنا وہ پڑھنے کے لیے جائیں اور وہیں رہ جائیں، واپس بھی آئیں. بولے یُنذِرُ قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، واپس پلٹ کر آئیں اپنی قوم کی طرف اور انذار کریں. انذار جو انبیاء علیہ السلام کا کام ہے، بشیر اور نذیر، بشارت دینے والے، ڈرانے والے. تو انذار کریں، لعلہم یحذرون، شاید اس طرح وہ ہوشیار ہو جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لیول ہے جس میں کچھ لوگ نکل کے جائیں گے اور وہ مہارت حاصل کریں گے، جیسے میڈیکل سائنس پڑھ کے ڈاکٹرز آتے ہیں، وہ مہارت حاصل کرتے ہیں اور پھر اس سے معاشرے کو فائدہ پہنچتا ہے، ٹھیک ہے. تو ان کو بھی واپس آنا پڑتا ہے. جیسے ہمارے یہاں کوٹا میں ایڈمیشن ہوتا ہے، بہت سے داخلے کوٹے پر ہوتے ہیں. تو کوٹے کی جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ کوٹا تو ویسے میرٹ کو کل کرنے کا نام ہے، لیکن کوٹے کی ایک جسٹیفیکیشن دی جاتی تھی جو آج سے کوئی 40 سال پہلے دی گئی تھی، اور وہ یہ ہے کہ بھائی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں کے بچے مقابلہ نہیں کر پاتے شہر کے بچوں کا، وہاں کے پڑھائی کا لیول اتنا نہیں ہے، تو اگر ان کو بھی آپ ایڈمیشن نہیں دیں گے پروفیشنل انسٹیٹیوشنس کے اندر تو اس علاقے میں ڈاکٹر نہیں بنیں گے، انجینئر نہیں بنیں گے، ظاہر ہے وہاں کے بچے پیچھے رہ جائیں گے. تو وہاں پہ بھی ڈاکٹر چاہیے، اس لیے ان کو کم مارکس کے باوجود ایڈمیشن دے دیا جائے. ایک ہمدردی کرتے ہوئے یہ کوٹے کا ایک جسٹیفیکیشن تھا کچھ 40 سال پہلے جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، تو اس طرح کی باتیں ہوئی تھیں. اچھا اب ٹھیک ہے، ایک آپ نے ایڈوانٹیج دے دیا ان کو اور وہ داخلہ ہو گیا ان کا، اب وہ ڈاکٹر بن گیا. اب جو وہ ڈاکٹر بنا ہے جس فلسفے کے مطابق، تو اس کو واپس اپنے علاقے میں چاہیے جانا چاہیے تاکہ وہاں جا کے وہ اپنی خدمات دے. اسی لیے بنا ہے نا وہ ڈاکٹر کہ اس کے علاقے کے اندر بھی ڈاکٹر کی ضرورت ہے. تو اب یہ یہاں سے وہاں جائے، نہ یہ کہ وہ یہیں پر کلینک کھول لیں. تو یہاں پہ بھی کہا گیا ہے کہ واپس پلٹ کر جائے اور جا کے اپنے علاقے میں تبلیغ کرے. تو جب وہ واپس آئے گا اور ظاہر ہے کہ وہ دین میں سمجھ بوجھ لے کر آیا ہے، تو لوگ اس سے رجوع کریں گے. تو یہ دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. ایک تو یہ شامل ہے کہ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنا. دیکھیے جب آپ کہیں گے سمجھ بوجھ، تو اس میں ضروری ہے کہ ہر انسان جو سمجھ بوجھ حاصل کرے گا وہ اپنی سمجھ کے مطابق کرے گا. ہر انسان کی سمجھ مختلف ہے، ہر انسان کی انڈرسٹینڈنگ مختلف ہے، ٹھیک ہے. اگر خدا وند عالم یہ کہہ رہا ہے، قرآن ہے نا، اگر خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تم جاؤ اور جا کے سمجھ بوجھ حاصل کرو دین میں، لے تفقہوا فی الدین، دین کیا ہے؟ دین کل ہم بتا چکے ہیں کہ دین کیا ہے. دین تو اصل میں قرآن اور سنت ہے، دین تو اصل میں ریویلڈ ہے، دین تو اصل میں ڈیوائن گائیڈنس ہے، دین تو اصل میں وحی ہے. یعنی قرآن میں سمجھ بوجھ حاصل کرو، احادیث میں سمجھ بوجھ حاصل کرو. تو جب انسان سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اگر فرض کریں 100 آدمی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، تو ان کے درمیان ڈفرینس آف انڈرسٹینڈنگ ہونا ضروری ہے، یہ ہیومن نیچر ہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ انسان ہے نا، یہ معصوم تو نہیں ہے. جب انسان ہی ہے تو انسان جو ہے وہ ہیومن ایفرٹ از ناٹ فری فرام ہیومن ایرر، غلطی بھی ہوگی، اس سے اوور اسٹیمیشن بھی ہوگا، انڈر اسٹیمیشن بھی ہوگا، مسکیلکولیشن بھی ہو سکتی ہے، غلط کنکلوژن نکالنا، غلط انٹرپریٹ کرنا، یہ سارے امکانات اس کے اندر موجود ہیں. اگر خدا عالم انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ جاؤ اور سمجھ بوجھ حاصل کرو, اٹ مینس ود آل دیز پروویژنس خدا کا حکم ہے کہ سمجھ بوجھ حاصل کرو. اگر یہ پروویژن آپ مائنس کر دیں گے تو پھر تو جائے گا ہی نہیں. کیوں جائے گا؟ جب وہ جائے گا تو ان تمام چیزوں کے ساتھ جائے گا. اچھا, دوسری جانب جو ہے وہ واپس پلٹ کر وہ آئے اور آ کے لوگوں کو انذار کرے, تبلیغ کرے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جاؤ اور اس کی بات سنو, کیونکہ وہ آیا ہے وہاں سے ٹرین ہو کر, سیکھ کر, اور سوسائٹی اسی طرح چلے گی. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو خصوصی طور پر قرآن کریم میں بیان کر دیا گیا ہے, لہٰذا اب ہمارے یہاں اس کو ایک انسٹیٹیوشن کی شکل دے دی گئی ہے. نہیں, یہ ایک پریکٹیکل چیز ہے. اگر قرآن کریم میں یہ آیت نہ بھی آتی تو یہ مسئلہ اسی طرح ایڈریس کیا جاتا, جس طرح زندگی کے اور دیگر شعبوں کے اندر یہی پریکٹس جاری ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی نا, وہ میڈیکل سائنس ہو, انجینئرنگ ہو, وہ لا ہو یا کوئی اور فیلڈ ہو, اس کی آیتیں تو نہیں ہیں نا ہمارے پاس, لیکن وہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے. کیونکہ یہ ایک پریکٹیکل اپروچ ہے کسی بھی سوسائٹی کی, کہ اس سوسائٹی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں کسی بھی فیلڈ میں جانے کے لیے. تو ہر سوسائٹی کے اندر ہر فیلڈ کے لوگوں کی ضرورت ہے, ہر شعبے کے لوگوں کی ضرورت ہے. اسی طرح وہ سوسائٹی چلے گی, بلکہ اس کو اس طرح کہا جاتا ہے کہ وہ تمام شعبے کہ جس کی سوسائٹی کو نیڈ ہے, ان کو حاصل کرنا, وہ والا علم حاصل کرنا, یہ واجب کفائی ہے. یہ واجب کفائی ہے. مثال کے طور پر اگر کسی سوسائٹی کے اندر فرض کریں کوئی بھی ڈاکٹر نہ بنے اور لوگ بیماری کی وجہ سے مریں, تو وہ پوری سوسائٹی گناہگار ہوگی کہ اس سوسائٹی کا کوئی شخص ڈاکٹر کیوں نہیں بنا. ضروری ہے کہ کچھ لوگ جائیں اور جا کے وہ ڈاکٹر بنیں, اور تاکہ ان کے ذریعے سے معاشرہ جو ہے وہ علاج معالجے کی سہولت حاصل کر سکے. اگر کوئی بھی نہیں جاتا ہے, اس کا مطلب سب گناہگار ہیں. واجب کفائی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس کام کو انجام دے دیں, اگر کوئی بھی انجام نہ دے سب گناہگار ہوں گے. نہیں, اگر فرض کرے کوئی شخص بھی دین کا علم حاصل نہ کرے اور معاشرے کے اندر بے دینی پھیل جائے تو سب لوگ گنہگار ہوں. جو کچھ لوگ اگر جا رہے ہیں, کچھ لوگ اپنی خدمات دے رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واجب کفائی کو ادا کر رہے ہیں. اگر کوئی بھی نہ جائے تو سب لوگ گنہگار ہوں گے, جس طرح اور دیگر شعبوں میں جو سوسائٹی کے لیے ضروری علم ہیں. ہر علم کا حاصل کرنا جو معاشرے کے لیے ضروری ہے وہ واجب کفائی ہے. تو دین کا علم حاصل کرنا بھی واجب کفائی ہے, اور پھر اس کے لیے کوشش کرنا بھی ضروری ہے. تو یہ پورا ایک پریکٹیکل اپروچ ہے جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے, اور جس کے مطابق ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم دین میں مہارت حاصل کریں, سمجھ بوجھ حاصل کریں, صلوات پڑھیں, ایک مل کے محمد والے محمد. وہ شخص جو سمجھ بوجھ حاصل کرتا ہے اس کو کہتے ہیں فقیہ, اس کو کہتے ہیں فقیہ. اور فقیہ کے بارے میں کئی حدیثیں ہیں, میں سنا بھی چکا ہوں. اصول کافی کی حدیث, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے ہیں کہ الفقہاء امناء الرسل, فقیہ کی جمع فقہاء, الفقہاء امناء الرسل, فقہاء جو ہیں وہ رسولوں کے امین ہیں, امانت دار ہیں, رسولوں کے امانت دار. یعنی وہ کام جو انبیاء اور رسول کیا کرتے تھے گزشتہ امتوں میں, اس امت میں وہ کام ایک فقیہ انجام دیتے ہیں. دیکھیے قرآن کریم یہی کہہ رہا نا, انذار کرے, بولے یُنذر قومہم اذا رجعوا الیہم. یہ یُنذر کس سے نکلا ہے؟ انذار. یہ انذار کس کا کام ہے؟ انبیاء کا کام ہے. تو دوسری حدیث کے اندر جو کہا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں. تو وہ کام جو انبیاء علیہ السلام کرتے ہیں, یعنی تبلیغ دین کا کام, تو وہی کام جو ہے وہ اس امت میں, اور اس امت کی بات نہیں, گزشتہ امتوں میں بھی ایسے ہی ہوتا رہا. جس طرح اس امت کا معاملہ ہے, یعنی اس امت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول اب ہمارے درمیان نہیں رہے, آئمہ تعین کا زمانہ آیا, اب ظاہر آئمہ تعین تو ہر جگہ تبلیغ کے لیے نہیں پہنچتے تھے, تو وہ کچھ لوگ تربیت یافتہ لوگ ہوتے تھے, وہ یہ کام انجام دیا کرتے تھے. تو گزشتہ امتوں میں کہ جب انبیاء علیہ السلام ہوتے تھے, اس زمانے میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی بھی کسی ایک جگہ ہوتے تھے, تو وہ جو باقی تبلیغ کا کام ہوتا تھا وہ کیسے ہوتا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا, 500 سال تک کوئی نبی نہیں آئے, تو دین کا کام کیسے ہوا؟ علماء کے ذریعے ہوا. وہ علماء تھے بنی اسرائیل میں, اسی طرح بہت سارے علماء تھے, ان کے ذریعے وہ کام ہوتے تھے. تو یہ نظام جو ہے, یہ نہیں ہے کہ اس امت کے لیے صرف, گزشتہ امتوں کے لیے بھی ہے. اس امت میں ذرا شدید ضرورت پیش آ گئی, کیونکہ اللہ کے نبی ہمارے درمیان نہیں ہیں, اور آئمہ تعین کا زمانہ آیا, تو آئمہ تعین جو ہیں وہ بھی کسی ایک شہر میں ہوا کرتے تھے, یا بعد میں سخت زمانہ آیا تو ان کو گرفتار کر لیا گیا, ان کو قید میں ڈال لیا گیا, لوگوں کی ان سے ملاقات مشکل ہو گئی. ایسے میں کیا صورت ہو سکتی ہے؟ یہ فقہا جو ہیں یہی وہ کام کرتے تھے. اور جن لوگوں کو بائی نیم آئمہ تعین نے ریکمینڈ کیا وہ کون تھے؟ وہ بھی اپنے زمانے کے فقہا تھے. اب اس میں ایک لفظ آئے, وہ ہے مجتہد. ہمارے شیعہ لٹریچر میں آپ کو لفظ مجتہد نہیں ملے گا, یہاں آپ کو لفظ فقیہ اور فقہا ملے گا پرائمری سورس کے اندر, کیونکہ یہ لفظ مجتہد جو ہے وہ اجتہاد سے نکلا ہے, اور مجتہد اور اجتہاد اور جہاد ان دونوں کا مادہ ایک ہے, دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ہے جہد, یعنی کوشش کرنا. جہاد وہ ہے جو میدان جنگ میں عملی طور پر اسلام اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے کوشش کی جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں جہاد. جہاد کا معنی بھی بہت زیادہ کوشش کرنے والا, یعنی اسٹرگل کرنا, ٹو اسٹرائیو فار, ٹو اسٹرگل فار, اس کو کہتے ہیں جہاد. اور مجتہد یا اجتہاد کا مطلب ہے کہ شریعت کو سمجھنے کی کوشش کرنا, یہ بھی کوشش ہے وہ بھی کوشش ہے. لیکن ہوا یہ کہ جس زمانے میں یہ ساری چیزیں کمپائل ہو رہی تھیں, تو اس زمانے میں لفظ مجتہد جو ہے یہ سنی اسکالرز نے اپنی کتابوں میں استعمال کیا, اور جب یہ علوم کمپائل ہوئے تو اس وقت بعض ان کے علماء نے یہ لکھا کہ اجتہاد کا معنی ہے قیاس. ٹھیک ہے, سب سے پہلے امام شافعی نے ایک کتاب لکھی, ایک خط لکھا, اصل میں وہ کتاب کی شکل کا ایک خط لکھا انہوں نے الرسالہ کے نام سے, تو وہ جناب اس میں انہوں نے ایک جملہ لکھ دیا کہ الاجتہاد هو القیاس والقیاس هو الاجتہاد. اجتہاد قیاس کا نام ہے, قیاس اجتہاد کا نام ہے. اصل میں بنیادی جو ایشو ہے یہاں سے چلا ہے کہ شیعہ اجتہاد اور سنی اجتہاد, اس طرح اگر ہم کہیں تو ایک جملہ تو شیعہ اور سنی دونوں کہتے ہیں کہ یہ تمام مسائل کا حل قرآن سنت میں موجود ہے. یہ تو بڑا محاورہ ہے نا, سنا ہوگا, ہر مسئلے کا حل قرآن سنت میں موجود ہے. اچھا, اگر ہر مسئلے کا حل قرآن سنت میں موجود ہے تو پھر قیاس کی کیا ضرورت ہے نا؟ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل قرآن سنت میں موجود ہے, اس کو ڈھونڈ کے نکالنے کا نام اجتہاد ہے, اس کو تلاش کرنے کا نام اجتہاد ہے. اس کو قرآن کی اس طرح کے اندر کہتے ہیں استنباط, استنباط کرنا. استنباط کا مطلب ہے کسی چیز کو گہرائی میں جا کر اس کو نکالنا, ڈھونڈ کے نکالنا, جیسے کنویں کو کھود کے پانی جا کے گہرائی سے نکالنا, اس کو کہتے ہیں استنباط. تو استنباط کرنا, جبکہ اس کے مقابلے میں دوسری طرف جو اجتہاد ہے ان کا تصور یہ ہے کہ وہ مسائل کہ جن کا حل قرآن اور سنت میں نہیں ہے ان کو ڈھونڈ کے نکالنے کا نام اجتہاد ہے. حل قرآن سنت پہ نہیں ہے, نہیں ہے تو کہاں سے ڈھونڈیں گے آپ؟ تو کچھ ٹولز اور ٹیکنیکس ایسی انہوں نے ایجاد کی جن کی مدد سے وہ ان مسائل کا حل ڈھونڈ کے نکالتے ہیں جو ان کے خیال میں قرآن و سنت میں نہیں. دیکھیں اس کی وجہ وہی ہے جو اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو لٹریچر ہے وہ 23 سال کا ہے اور ہمارے پاس جو لٹریچر ہے وہ 250 سال کا ہے. تو 23 سال کے لٹریچر میں ڈھونڈ کے نکالنا واقعی مشکل کام ہے, اور 250 سال کے لٹریچر میں ڈھونڈ کے نکالنا مشکل نہیں ہے. تو انہوں نے اس طرح کیا کہ کئی ایسے ٹولز ایجاد کر دیے کہ جو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے تھے جو ان کے خیال میں قرآن و سنت میں نہیں. اس کو کہا جاتا رہا قیاس. اور جب امام شافعی نے وہ کتاب لکھ دی اور اس میں کہہ دیا القیاس ہی اجتہاد ہے, اجتہادی قیاس ہے, یہ آئمہ طاہرین کے زمانے کی بات ہے. ظاہر ہے آئمہ طاہرین نے قیاس کی سخت مذمت کی, اور بہت سارے جملے ہیں, بڑے سخت جملے ہیں. اول من قاس بہ شیطان, سب سے پہلے شیطان نے قیاس کیا. شیطان نے قیاس کیا, خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا. اس کا خیال تھا کہ آگ جو ہے وہ اعلیٰ ہوتی ہے, عرفہ ہوتی ہے, نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے, مٹی اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے, لہذا آگ جو ہے افضل ہے. تو اس نے یہ قیاس کیا. تو قیاس کی آئمہ طاہرین نے مذمت کی. تو جب یہ ڈیفینیشن بنایا گیا کہ قیاس ہی اجتہاد ہے, تو اجتہاد کی مذمت بھی آ گئی. ظاہر ہے قیاس مردود ہوا تو اجتہاد بھی مردود ہو گیا, ہے نا. تو لفظ اجتہاد شیعوں میں استعمال ہی نہیں ہوتا رہا. نہ آپ کو کسی حدیث کے اندر یہ لفظ ملے گا. پھر وقت گزرتا چلا گیا تو جو ان کے بعد میں اسکالرز آئے, بعد میں فقہا آئے, جب انہوں نے اپنے اصول فقہ کی کتابیں لکھیں, تو ان کو بھی یہ اندازہ ہوا کہ یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ اجتہاد قیاس ہے اور قیاس اجتہاد ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دین جو ہے وہ انکمپریہنسیو ہے اور اس کے اندر مسائل کا حل ہی نہیں ہے, اس لیے آپ کوئی اور ٹولز اینڈ ٹیکنیک تلاش کر رہے ہیں. صرف قیاس نہیں, اور چیزیں بھی ہیں, استحسان بھی ہیں, مصالح مرسلہ بھی ہیں, اور کئی چیزیں. تو یہ سارے ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کیوں ایجاد ہو رہی ہیں؟ اس لیے ہو رہی ہیں کہ آپ دین کو اصل میں انکمپریہنسیو سمجھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, اجتہاد کے اندر استنباط بھی ہے اور قیاس بھی ہے. قیاس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. دین کے اندر استنباط بھی ہے اور قیاس بھی ہے اجتہاد کے اندر. یعنی لفظ اجتہاد کو قیاس سے انہوں نے الگ کر دیا. جب انہوں نے الگ کر دیا تو شیعہ علماء نے بھی لفظ اجتہاد کو اپنے یہاں ان کر لیا, اور وہ بھی جہاں پر لفظ فقی تھا وہاں پر لفظ مجتہد استعمال کرنا شروع کر دیا. دونوں استعمال ہونے لگا, فقی بھی اور مجتہد بھی. تو کچھ لوگ اس کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ یہ جو اجتہاد ہے یہ اصل میں قیاس ہے, حالانکہ قیاس کی مذمت میں شیعہ جو ہیں وہ یونانیمسلی ایگری کرتے ہیں, اور تمام فقہا, خواہ وہ زمانۂ حضور امام کے ہوں, زمانۂ غیبت صغرا کے ہوں, زمانۂ غیبت کبرا کے ہوں, وہ سب جو ہیں وہ قیاس کو مردود سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ قیاس کو مردود سمجھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ, چونکہ وہ اجتہاد کے خلاف ایک پروپیگنڈا مہم ہے, وہ بار بار یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ لوگ قیاس کرتے ہیں. ایک صاحب سے میں نے کہا کہ آپ بتائیے کہ قیاس کس کو کہتے ہیں, قیاس کی ڈیفینیشن کیا ہے, جو آپ اتنے مجتہدین کو کہہ رہے ہیں کہ وہ قیاس کرتے ہیں, تو قیاس کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ بتائیں. تم کو قیاس کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتا. میں نے کہا آپ لوگوں کے اصول فقہ کو یہ کتاب پڑھی ہے؟ پڑھی نہیں. اصول فقہ کو پڑھنے کو ہی گناہ اور حرام سمجھتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اصول فقہ جو ہے یہ تو سنیوں کی ایجاد ہے اور وہ امام شافعی نے شروع کی تھی. امام شافعی وہ پہلے اسکالر ہیں جنہوں نے اصول فقہ پر کوئی تحریر لکھی, اس سے پہلے لکھی نہیں جاتی تھی. اگر آپ سنی فقہ کی بات کریں تو امام شافعی سے پہلے امام ابو حنیفہ تھے. تو امام ابو حنیفہ جو فتویٰ دیا کرتے تھے وہ کسی اصول کے مطابق دیتے تھے یا بغیر اصول کے دیتے تھے؟ کوئی نہ کوئی اصول تو ہوگا نا ان کا بھی, ٹھیک ہے. ان کے شاگرد ہیں سفیان ثوری ہیں, محمد حسن شیبانی ہیں, قاضی ابو یوسف ہیں. یہ جو لوگ فتویٰ دیتے تھے یہ کسی اصول کے مطابق دیتے تھے یا کوئی اصول تھا ہی نہیں ان کا؟ قیاس بھی تو ایک اصول ہی ہے نا. مسالہ مرسلہ امام مالک کا بنایا ہوا ایک ٹول ہے, استحسان امام ابو حنیفہ وغیرہ کا بنایا ہوا ٹول ہے. خود امام مالک جو ہیں وہ بھی یہ سب قیاس کو مانتے تھے. تو یہ سب لوگ جو ہے کسی نہ کسی اصول کے مطابق ہی فتویٰ دیتے تھے, لیکن انہوں نے اس علم کے اوپر کوئی چیز لکھی نہیں. لکھنا ضروری نہیں ہے, کسی علم کے لیے اس کی کتاب کمپائل کرنا ضروری نہیں ہے. ایک لینگویج ہے, فرض کریں عربی زبان ہے. عربی زبان کے قواعد سب سے پہلے کس نے کمپائل کی؟ عربی زبان کے جو قواعد ہیں وہ سب سے پہلے مولا علی علیہ السلام کے وہ شاگرد تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے سب سے پہلے عربی زبان کے قواعد کمپائل کی اور علی علیہ السلام سے بھی اس کی جو ہے نا وہ ہیلپ لی. تو اب آپ کیا کہیں گے اس کو, کیا عربی زبان کے قواعد کو انہوں نے ایجاد کیا؟ عربی زبان تو اس سے 2000 سال پہلے سے چلی آ رہی ہے. کسی بھی زبان میں اگر آپ دیکھ لیں تو وہ زبان پہلے وجود میں آتی ہے یا اس کی گرامر پہلے بنتی ہے؟ پہلے زبان بنتی ہے اور اس کے بعد صدیوں کے بعد کوئی شخص آ کے بیٹھتا ہے اور وہ اس زبان, وہ زبان جس طرح استعمال ہو رہی ہے, جن قوانین کے مطابق استعمال ہو رہی ہے, اس کی وکیبلریز جس طرح بن رہی ہیں, اس کے یوزز آف ورب ہے یا ناؤن ہے یا ایڈجیکٹیو ہے, تو اسی کو جو چیز چل رہی ہے لوگوں کے زبان میں اسی کو بیٹھ کر وہ قوانین کو کمپائل کر دیتا ہے. اس کو آپ کہتے ہیں گرامر, ٹھیک ہے. تو وہ جو گرامر کمپائل کر رہا ہے وہ لینگویج کو ایجاد نہیں کرتا. تو جتنے بھی علوم ہیں ان کے اوپر کتابیں بعد میں لکھی جاتی ہیں, پہلے وہ علوم معاشرے میں رائج ہو جاتے ہیں. ایسی علم اصول فقہ ہے, ایسی علم اصول فقہ ہے. دیکھیے کل میں آپ کو بتا رہا تھا فقہ کیا ہوتا ہے. اگر آپ سے کہا جائے کہ بھائی نماز واجب ہے, اس کی دلیل فقہ کیا ہے؟ دلیل کا نام ہے, والعلم بالاحکام الشرعیہ الفرعیہ عن ادلتہا تفصیلیہ, تفصیلی دلیلوں کا نام فقہ ہے, ٹھیک ہے. تو نماز واجب ہے, قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا کہیں نماز واجب ہے, اس طرح لکھا ہوا ہے نماز واجب ہے کہیں نہیں لکھا ہوا ہے. قرآن فقہ کی کتاب نہیں ہے. قرآن میں فقہی احکامات ضرور ہیں, 6500 آیتوں میں سے مشکل سے 600 آیتیں ہیں جو فقہی احکام پر مشتمل ہیں. 600 بھی نہیں ہیں. جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں اس کے اوپر, کتابیں علماء نے لکھی ہیں, شیعہ میر نے بھی لکھی ہے, سنیوں نے بھی لکھی ہے. ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں قطب راوندی, ان کی ایک کتاب ہے فقہ القرآن. اسی طرح سنی علماء کی کتابیں بھی ہیں. تو جن لوگوں نے قرآن کے فقہ پر کتابیں لکھی ہیں وہ 500 آیتیں لکھتی ہیں, 600 فرض کر لیں, تو 600 ورسز آف قرآن آؤٹ آف 6600 وچ میکس 10% آف قرآن. تو 10% آف قرآن از آن حلال اینڈ حرام, از آن اسلامک جورسپروڈنس, ٹھیک ہے. یہ سوچنا چاہیے کہ واٹ از 90%, یہ ہمارا موضوع نہیں ہے, لیکن اس پہ سوچنا چاہیے کہ واٹ از ریمیننگ 90% آف قرآن. اینی وے 10% آف قرآن, تو 10% آف قرآن جو ہے حلال و حرام پر مشتمل ہے. تو اس کا جو پیٹرن ہے, اس کا جو انداز ہے وہ فقہ کی کتابوں والا نہیں ہے. یہ ایک بحث بھی ہے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا شراب حرام ہے. ائمہ کے زمانے میں بھی ایک بحث آئی تھی, ایک مناظرہ ہو گیا تھا کہ قرآن میں صاف صاف کہاں لکھا ہوا شراب حرام ہے. جس طرح اور چیزوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے بعض جگہ پہ, حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, شراب کے بارے میں اس طرح نہیں لکھا ہوا ہے. شراب کے بارے میں کسی اور اللہ سے لکھا ہوا ہے, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. تو قرآن کا اپنا ایک انداز ہے. قرآن میں فقہ کی اصطلاحات نہیں آئی ہیں, فقہ ایک الگ علم ہے. تو وہ جو فقہ کی اصطلاحات ہے وہ قرآن کے اندر نہیں ہے. اب اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے بھائی نماز واجب ہے, شراب حرام ہے, یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے, ہم اس کو کہتے ہیں کہ اقیم الصلاۃ, نماز واجب ہے. مثلا شراب کے لیے کہا گیا ہے فاجتنبوا, اس سے بچو, ٹھیک ہے. تو اب یہ تو آپ نے کہہ دیا دلیل ہے. یہ اب کوئی شخص آگے بڑھ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ اقیم الصلاۃ جو ہے یہ نماز کے واجب ہونے کی دلیل کیسے بن گئی, کیسے, کس قانون کے تحت بنی, کس اصول کے تحت بن گئی, اس کے پیچھے بھی کوئی اصول ہے, کوئی قاعدہ قانون ہے کہ آپ نے لفظ اقیمو کو واجب ہونے پر دلیل کے طور پر پیش کر دی. تو یہ ہے اصول الفقہ. اس میں آپ کہتے ہیں دیکھیں اقیمو, اب وہ ٹیکنیکل بحث ہے, اقیمو یہ ہے امر کا صیغہ, آرڈر, نماز قائم کرو. تو جب آقا اپنے غلام کو کسی چیز کو کرنے کا حکم دے, مثلا آقا اپنے غلام سے کہے میرے لیے ایک گلاس پانی لاؤ, تو غلام پر پانی لانا واجب ہے, ٹھیک ہے. تو اگر خدا جو کہ جو الہ ہے, معبود ہے, وہ بندے سے, عبد سے یہ کہتا ہے اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, تو یہ صیغہ امر جو ہے یہ وجوب کی علامت ہے. اصول کیا بن گیا؟ اصول یہ بن گیا کہ جہاں صیغہ امر ہوگا وہ چیز واجب ہوگی. اصول نکالنا پڑے گا نا, اصول نکالیں گے تو اسی اصول سے پھر دیگر چیزیں بنیں گی. بعض اوقات اصول میں اختلاف ہو جاتا ہے, بعض اوقات اصول میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ جی کیا ضروری ہے کہ ہمیشہ جہاں صیغہ امر ہو وہاں واجب ہو. روزے کی آیت میں لکھا ہوا ہے کلو واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود, خوب کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاری سیاہ دھاری پر نمایاں ہو جائے. تو یہ جو کہا گیا کلو واشربوا کھاؤ پیو, یہ کیا, یہ بھی امر کا صیغہ ہے کیا؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ کھاتا رہے کھاتا رہے کھاتا رہے یہاں تک کہ اذان ہو جائے؟ یہ تو واجب نہیں ہے نا, جب آپ کا پیٹ بھر گیا چھوڑ دیں آپ کھانا. یہ قرآن جو کہہ رہا ہے کلو واشربوا کھاتے رہو. تو بہت اور بہت ساری مثالیں, خیر ایک بحث ہے طویل, صرف ایک سمجھانے کے لیے میں ایک بات کہہ رہا ہوں. ایک چیز ہے حکم, ایک چیز ہے اس حکم کے پیچھے دلیل, ایک چیز یہ ہے کہ اس دلیل کی کیفیت کیا ہے, وہ چیز کیسے دلیل بنی, کن اصولوں کے تحت وہ چیز دلیل بنتی ہے. یہ اصول الفقہ. جب تک یہ اصول آپ طے نہیں کریں گے آپ قرآن سے حدیث سے احکامات اخذ کر ہی نہیں سکیں گے, جتنا پڑھ لیں آپ قرآن. جب تک کہ وہ بیسک پرنسپلس آپ طے نہیں کریں گے اس وقت تک آپ اس سے نتائج اخذ نہیں کر سکیں گے. اس کا تعلق کسی شیعہ سنی سے نہیں ہے, یہ ٹیکنیک ہے, ٹھیک ہے. جیسے آپ سائنس پڑھیں گے تو سائنس کی کسی بھی برانچ میں آپ جائیں آپ کو میتھمیٹکس پڑھنی پڑے گی. میتھمیٹکس از دا کوئین آف آل سائنسز. تو بعض بچے سمجھتے ہیں ہم بایولوجی لے لیں گے نا میتھ سے بچ جائیں گے, یہ نہیں پتا بایولوجی میں بھی آگے جا کے میتھ آ جاتی ہے. تو میتھمیٹکس جو ہے وہ خود کوئی سائنس نہیں ہے. میتھمیٹکس جو ہے نہ وہ بایولوجیکل سائنس ہے نہ وہ فزیکل سائنس ہے, لیکن میتھمیٹکس جو ہے وہ ہر سائنس میں انوالو ہے. تو میتھمیٹکس کیا ہے؟ ایک ٹول ہے, ایک ٹیکنیک ہے جس کی مدد سے آپ سائنس کے بہت سارے پرابلمس کو ایڈریس کرتے ہیں. تو اصول الفقہ بھی اسی طرح, جو لوگ فلسفہ پڑھتے ہیں ان کو ضروری ہے کہ منطق پڑھیں. منطق کیا ہے؟ منطق ایک ٹول ہے. منطق بذاتی کوئی ایسا علم نہیں ہے, لیکن وہ ٹول ہے جس کی مدد سے آپ فلسفے کو سمجھتے ہیں. لاجک, اگر آپ لاجک نہیں پڑھیں گے یو وونٹ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ فلاسفی. اگر آپ میتھس نہیں پڑھیں گے آپ سائنس نہیں سمجھ سکتے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ اصول الفقہ نہیں پڑھیں گے تو آپ فقہ نہیں سمجھ سکتے. یہ سب اس طرح علوم اس طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس کو شیعہ اور سنی کا نام نہ دیں. ہاں اصول میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے اور وہ اختلاف بعض اوقات ہے. تو یہ کہنا کہ اصول الفقہ جو ہے وہ سنیوں کی ایجاد ہے یہ بڑی غلط فہمی ہے. اور یہ کہ امام شافعی کی ایجاد ہے تو اور غلط فہمی ہے. ہاں انہوں نے کمپائل ضرور کر دیا کیونکہ ان کے یہاں بھی اس سے پہلے جو فقہا گزرے ہیں جو مجتہدین گزرے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی اصول کے مطابق فتویٰ لیتے رہے. تو اس کو شیعہ اور سنی کر کے اور ایک گروہ اب شیعوں میں پیدا ہو گیا اس نے کہا اصول فقہ پڑھنا اور سیکھنا ہی حرام ہے جائیے. یہ تو وہاں سے آیا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ وہی لوگ جو اجتہاد کے مخالف ہیں اصول فقہ کے مخالف ہیں ان سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ علی بن ولی اللہ کی کیا دلیل ہے, آپ اذان میں نماز میں جو پڑھتے ہیں علی بن ولی اللہ ان کا تو یہ بھی زور ہے کہ آپ تشہد میں بھی پڑھیں, تو اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ تو اس کی دلیل بھی جو ہے وہ اسی طرح ادھر سے ادھر سے حوالے نکال کر بہت سارے وہی میتھڈ وہی طریقہ کار اختیار کرتے ہیں جو اجتہاد والا طریقہ کار ہے, وہاں پھر اجتہاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک صاحب سے میں نے کہا بھائی یہ بتائیے کہ شراب جو ہے وہ تو حرام ہے صریحاً واضح طور پر, تو ہیروئن کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہیروئن کے بارے میں, چرس کے بارے میں اور جو جس دوسری چیزیں جو اس زمانے میں تھی نہیں, تو جو چیز اس زمانے میں تھی نہیں اللہ اس کے رسول نے اس کے لیے کوئی حکم نہیں دیا, قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے کوئی حدیث نہیں ہے, تو اس کو کیا کہیں گے؟ پھر کہیں گے شراب حرام ہے نا. اسی طرح جب شراب میں نشہ ہے ہیروئن میں بھی نشہ ہے تو اس کو بھی حرام ہونا چاہیے. میں نے کہی تو قیاس ہے, یہ پیور قیاس ہے. قیاس یہ ہے کہ ایک چیز کا حکم آپ کو معلوم ہے, جو ایسے میں نے دیکھا نا تو ٹائم بہت تیزی گزر گیا تب ختم کرنا ہوگا. تو قیاس یہ ہے کہ ایک چیز کا حکم آپ کو معلوم ہے ایک چیز کا معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو جس چیز کا حکم آپ کو معلوم ہے اس کا کاز اور جس چیز کا حکم معلوم نہیں ہے اس کا کاز سیم ہے. اگر کازز سیم ہیں تو حکم سیم ہوگا. شراب کا حکم معلوم ہے کہ یہ حرام ہے, کاز کیا ہے؟ نشاور ہے. ہیروئن کا حکم نہیں معلوم کہ حرام ہے یا نہیں ہے, کاز کیا ہے؟ نشاور ہے. کاز کامن ہے, حکم سیم ہوگا. اسی کو کہتے ہیں قیاس. اسی کی تو مذمت آئی ہے ائمہ تاریخ نے, اس کی مذمت کی اور اس حوالے سے بہت ساری مثالیں بھی دی ہیں. اب نہیں رہا وقت بیان کرنے کا کہ اس طرح کی جو آپ جو لاجک ڈیولپ کرتے ہیں نا اس میں کہاں کہاں جا کے آپ کو ایسا لگے گا کہ شاید اس کا حکم تو یہ نکلنا چاہیے لیکن وہ نہیں نکلتا. تو بات یہ ہے کہ ایک حدیث ہے پیغمبر اکرم کی جس میں آپ نے فرمایا کہ کل مسکرین صلوات پڑھ لے. کہ کل مسکرین خمرون و کل مسکرین حرام. ہر نشاور چیز جو ہے خمر کی طرح ہے شراب, اور ہر نشاور چیز حرام ہے. ابھی حدیث آ گئی, حدیث آ گئی, حدیث آ گئی جس کے اندر ایک چیز جو حرام ہے اس کے کاز کو بیان کر دیا گیا حدیث میں. اگر چیز کسی چیز کے کاز کو قرآن میں بیان کر دیا جائے یا حدیث میں بیان کر دیا جائے اس کاز کو آپ کہیں بھی ملٹیپلائی کر لیں وہ سب صحیح, وہ قیاس نہیں ہے, وہ تو حدیث ہے اصل میں. لیکن اگر آپ اس کو آپ کو اس کا کاز نہ پتہ ہو اور آپ اس کے کاز کو ڈھونڈ کے نکالیں اپنی عقل سے تو آپ کو کیا پتا ہے خدا نے کسی چیز کو کیوں حرام کیا ہے؟ ممکن ہے آپ سمجھ رہے ہو حرام ہو اس وجہ سے, وہ کسی اور وجہ سے حرام ہے. یا اگر آپ کو اس کی ایک کوئی وجہ پتہ چل بھی جائے, فرض کریں آپ سے کہا جاتا ہے خنزیر کا گوشت کیوں حرام ہے, کسی نے ریسرچ کی اس نے بتایا خنزیر کا گوشت اس لیے حرام ہے کہ اس کے کھانے سے فلاں بیماری پیدا ہو جاتی ہے, اور آپ ایمان لے آئے سائنس کے اوپر کہ بھئی یہ دیکھو شریعت نے پہلے حرام کیا ہوا ہے, اب ثابت ہو گیا کہ خنزیر کا گوشت استعمال کرنے سے یہ والی بیماری ہو جاتی ہے یا یہ بیکٹیریا پیدا ہو جاتا ہے یا جو بھی ہو جاتا ہے, اب اگر آپ نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ یہ حرام اس لیے ہے کہ اس کا کاز یہ ہے, ٹھیک ہے, ایک نیا سائنسدان میدان میں آیا, اس نے کہا میں نے ایک ایسی ویکسین ایجاد کی ہے, ایک ڈوز لے لو, 10 سال تک خنزیر کا گوشت کھاؤ, یہ بیماری نہیں ہوگی, اب کیا ہو جائے گا, حلال ہو جائے گا ظاہر ہے وہ, اگر یہی کاز تھا صرف تو پھر حلال ہو جائے گا نا, وہ کاز ختم ہو گیا, جب کاز ختم ہو گیا تو حکم بھی ختم ہو جائے گا ظاہر ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ خنزیر کا گوشت کیوں حرام ہے اس کا علم ہمیں نہیں ہے. مے بھی کہ ایک سائنسدان کوئی کاز دریافت کر لے, تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے حرام ہونے کا کاز وہی ہو, اور کسی ایک چیز کے پیچھے ایک کاز نہیں ملٹیپل کاز بھی ہو سکتے ہیں, اور نہ صرف ملٹیپل کاز ہو سکتے ہیں بلکہ ضروری نہیں ہے کہ کاز ہمیشہ فزیکل ہو, نان فزیکل, میٹا فزیکل, اسپریچول کاز بھی ہو سکتے ہیں. ایک حرام چیز کھانے میں اور ایک حلال چیز کھانے میں کیا فرق ہے فزیکل, ایک حرام کے پیسوں کا برگر ہے, ایک حلال کے پیسوں کا برگر ہے, ایک ہی برانڈ کا ہے, دونوں کے نیوٹریشنل ویلیوز سیم ہیں, دونوں کا فزیکل افیکٹ سیم ہے, لیکن دونوں کا اسپریچول افیکٹ ڈفرینٹ ہے, حرام کا افیکٹ اور ہے, ٹھیک ہے. روز عاشور جب امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا, کئی مرتبہ خطبے دیے نا آپ نے, تو جب آپ گفتگو کرتے تھے نا دشمن کے لشکر سے, تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ امام حسین کی باتیں سنیں, اور عمر سعد وغیرہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ امام حسین کی باتیں ان کے کانوں پہ پہنچے, تو وہ کہتے تھے شور کرو تم لوگ, اسلحہ بجاؤ, آوازیں نکالو تاکہ حسین کی آواز کانوں پہ نہ آئے. لیکن پھر بھی امام حسین علیہ السلام کو نصیحت کرتے تھے ان کو. تو ایک موقع پر جناب زینب نے کہا کہ بھیا آپ کی باتوں کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے ان کے اوپر, آپ امام ہیں, معصوم ہیں, آپ ان کو نصیحت کر رہے ہیں اور آپ کی باتوں کا اثر نہیں ہو رہا ہے ان کے اوپر. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بہن ان کے پیٹ میں جو مال حرام بھرا ہوا ہے نا, اس کی وجہ سے اثر نہیں ہو رہا ہے, جو ان کے پیٹ میں حرام بھرا ہوا ہے اس حرام کی وجہ سے اثر نہیں ہو رہا ہے. تو اگر پیٹ میں حرام ہو تو امام معصوم کی بات کبھی اثر نہیں ہوتا. تو کاز کچھ بھی ہو سکتا ہے, بس آج کی تاریخ منسوب ہے اس شہزادے سے کہ جس کے بارے میں ایک زیارت کے اندر آیا ہے کہ السلام علیک یا ابن الحسن والحسین, کہ حسن و حسن و حسین دونوں کے فرزند. علماء نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جوان ہے جس کی تربیت میں امام حسن نے بھی حصہ لیا, امام حسین نے بھی حصہ لیا. تو جس جوان کی تربیت میں امام حسن نے حصہ لیا ہو, امام حسین نے حصہ لیا ہو, یہی نہیں جناب زینب نے حصہ لیا ہو, جناب عباس نے حصہ لیا ہو, تو وہ جوان کیسا ہوگا, اس کی فکر کیسی ہوگی, اس کی سوچ کیسی ہوگی. وہ واقعہ ہے نا کہ امام حسین جب قریب ہو رہے تھے کربلا سے, ایک مرحلے پر آپ کی آنکھ لگ گئی, جب آپ بیدار ہوئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے بیدار ہوئے, قریبی علی اکبر موجود تھے. کہا بابا جان آپ نے اپنی زبان سے یہ کلمہ استرجاع کیوں جاری کیا, استرجاع جو مصیبت کے وقت پڑھتے ہیں, اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, تو جیسے پوچھا کہ بابا جان آپ نے اپنے زبان مبارک سے یہ کلمہ استرجاع کیوں جاری کیا, تو حسین نے کہا بیٹا میری آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کاروان جو جا رہا ہے یہ اپنی موت کی جانب بڑھ رہا ہے, یہ کاروان اپنی موت کی جانب بڑھ رہا ہے. جناب علی اکبر نے کہا کہ بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا کہ ہاں بیٹا ہم حق پر ہیں. تو کہا اگر حق پر ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ موت کی جانب جا رہا ہے یا زندگی کی جانب جا رہا ہے. ایک مومن کو احساس جو ہونا چاہیے وہ یہ کہ وہ حق پر ہے یا نہیں, اگر حق پر ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ جو مولا علی نے فرمایا کہ اگر ہم حق پر ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ موت ہمارے اوپر آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے, یہ فکر تھی اس جوان کی, وہ جوان کہ جو دوسرے جوانوں سے مختلف تھا. اور جب روز عاشور امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے سارے انصار ایک ایک کر کے شہید ہو گئے, جب سارے انصار شہید ہو گئے تو اب باری آئی عائزہ کی, عائزہ کی اولاد عقیل, اولاد جعفر, اولاد علی, یہ سارے لوگ کون ہیں؟ یہ اولاد ابو طالب ہیں, آل ابو طالب ہیں جو کربلا میں قتل ہوئے. لیکن سب سے پہلے حسین نے جس کے لیے کہا کہ تقدم ولدی, بیٹا تم آگے بڑھو, تم آگے بڑھو. حسین نے کسی اور کو نہیں کہا تم آگے بڑھو, کسی غلام سے نہیں کہا تم جاؤ آگے بڑھو. لیکن اگر یہ جملہ کسی کے لیے ملتا ہے تو علی اکبر کے لیے ملتا ہے, تقدم ولدی, بیٹا آگے بڑھو. اور جب علی اکبر آئے اجازت لینے کے لیے, اس بات پر مقاتل متفق ہیں, تاریخ متفق ہے کہ بنو ہاشم کے سب سے پہلے شہید علی اکبر ہیں, بنی ہاشم. کچھ لوگوں نے اختلاف کیا ہے لیکن وہ مورخین نہیں ہیں, وہ دوسرے لوگ ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ قاسم رہ جائیں اور علی اکبر چلے جائیں, اون محمد رہ جائیں علی اکبر چلے جائیں. ٹھیک ہے, یہ باتیں اپنی جگہ, لیکن جو تاریخ کہتی ہے, جو مقاتل لکھتے ہیں, اس کے مطابق بنی ہاشم کا اصحاب کے بعد بنو ہاشم میں پہلے شہید علی اکبر, علی اکبر. اور جب علی اکبر اجازت لینے کے لیے آئے تو حسین نے پس و پیش نہیں کیا, کوئی اور آیا, جناب قاسم آئے, اون محمد آئے, تو پس و پیش سے کام لی, اجازت نہیں دی. کئی مرتبہ آئے وہ, پھر کہیں اجازت دی, علی اکبر آئے تو آپ نے پس و پیش سے کام نہیں لیا. ہاں, صرف اتنا ضرور کہا کہ جا کے اپنی پھوپھی سے رخصت ہو جاؤ, کیونکہ پھوپھی کا بڑا کردار ہے, جناب زینب کا بڑا کردار ہے علی اکبر کی تربیت میں. اور اس کے بعد ایک مرتبہ علی اکبر آتے ہیں اور بیویوں کے خیمے میں جاتے ہیں اور اجازت لیتے ہیں, تو دشمن کا ایک راوی بیان کرتا ہے کہ حسین کے خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا اور بار بار گرتا تھا, بار بار اٹھتا تھا, بار بار گرتا تھا, یہاں تک کہ ایک نوجوان تھا کہ جو خیمے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا تھا, کچھ بیویاں تھیں جو اس کو واپس خیمے میں کھینچ لیتی تھیں, اور پھر بڑی مشکلوں کے بعد وہ نوجوان خیمے سے باہر نکلا. جب خیمے سے وہ باہر نکلا تو خیمے میں اس طرح کو رام مچ گیا جس طرح جنازہ نکلا ہو کسی گھر سے. اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ایسا جوان سامنے آیا کہ جس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی مانند چمک رہا تھا. ٹھیک ہے, یہ دشمن کا راوی ہے, یہ دشمن کا راوی ہے جو بیان کر رہا ہے کہ وہ نوجوان سامنے آیا جس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی مانند تھا. کوئی ذرا حسین کی نگاہوں سے دیکھے کہ علی اکبر کا چہرہ کیسا تھا, کوئی جناب زینب کی نگاہوں سے دیکھے کہ علی اکبر کا چہرہ کیسا تھا. اور ایک مرتبہ علی اکبر نکل کے آتے ہیں اور حسین سے رخصت ہوتے ہیں. جب حسین سے رخصت ہوتے ہیں, حسین سینے سے لگا کے گریا کرتے ہیں اور اس کے بعد رخصت کرتے ہیں. رخصت کرتے ہوئے آسمان کی طرف انگلی کے اشارہ کر کے کہتے ہیں, بار الہ گواہ رہنا کہ اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں, سیرت میں, کردار میں, رفتار میں, گفتار میں سب سے زیادہ تیرے نبی سے مشابہ. جب تیرے نبی کی زیارت کا مشتاق ہوتا اس جوان کی زیارت کیا کرتا تھا, اس کو تیری راہ میں بھیج رہا ہوں. علی اکبر ایک مرتبہ رخصت ہو کے آئے, ایک مرتبہ مقابلہ شروع کیا, جس طرف سے گزرتے تھے کشتوں کے پشتے لگاتے تھے, اور آتے ہی انہوں نے کہا کہ تمہارا مقابلہ ایک ہاشمی جوان سے ہے, ایک ہاشمی جوان سے تمہارا مقابلہ ہے. اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد علی اکبر واپس آئے میدان سے. یہ واحد شہید ہیں جو میدان سے واپس آئے, اور واپس آ کے کہتے ہیں, بابا جان پیاس نے مار دیا ہے, بابا جان پیاس نے مار دیا ہے, اور اسلحہ کے بوجھ سے بہت تکلیف ہو رہی ہے, اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا نا میں ابھی رنگ کا نقشہ بدل دیتا. حسین کی آنکھوں پہ آنسو آ گئے, بیٹا پانی تو نہیں ہے, جاؤ تمہیں رسول خدا سیراب کریں گے. ایک باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے, بیٹا جاؤ رسول خدا آب کوثر لیے تمہارا انتظار کر رہے ہیں. یعنی حسین کو کتنا یقین ہے کہ علی اکبر جائیں گے اور واپس نہیں آئیں گے, کہ جاؤ. اور اس کے بعد اپنی انگوٹھی ان کے منہ میں ڈال لی, بیٹا یہ انگوٹھی اپنے منہ میں رکھو. ایک دوسری روایت کے مطابق اس طرح ہے کہ کہا کہ بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں ڈال دو, شاید کوئی اس سے تشفی ہو جائے. علی اکبر نے ایک مرتبہ زبان حسین کے منہ میں ڈال دی. اب جو زبان منہ میں ڈالی, بے قراری سے بے چین ہو کے باہر نکالا, کہا بابا جان آپ کے زبان, آپ کے ذہن تو مجھ سے زیادہ خشک ہے. اور اس کے بعد میدان میں گئے. اب جو میدان میں گئے ہر طرف بڑھ بڑھ کے حملے کرنے لگے, یہاں تک کہ ایک ملعون کہتا ہے کہ اگر میں نے اس جوان کے غم میں اس کے باپ کو نہیں بٹھایا تو پورے عرب کا گناہ میرے سر پہ ہو. اور اس کے بعد وہ مختلف انداز سے نشانہ لیتا رہا, یہاں تک کہ اس نے ایک ایسا نیزہ مارا جس سے علی اکبر اس طرح زخمی ہو گئے, ایک ایک گھوڑے کے اوپر آپ سر دے کر بیٹھ گئے. اور جیسے آپ گھوڑے کے اوپر گرے, گھوڑا دشمن کے نرغے کی طرف چلا گیا. جب دشمن کی طرف بڑھا, ہر طرف سے حملے شروع ہو گئے. اس طرح حملے ہوئے کہ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ فقط تلو ہو اربن اربا, کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ان کے جسم ناز دین کو. ایک مرتبہ علی اکبر کی آواز آئی, علی اکبر نے یہ نہیں کہا کہ بابا میری مدد کے لیے آئے, جانتے ہیں میرے بابا صبح سے لاشیں اٹھا چکا ہے. علی اکبر نے یہ کہا کہ بابا جان آپ پر میرا آخری سلام. نہ صرف یہ جملہ کہا کہ آپ پر آخری سلام, بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ بابا جان یہ دادا رسول خدا اپنے ہاتھ میں آب کوثر لیے ہوئے کھڑے ہوئے آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. اور جب حسین ایک مرتبہ پہنچے تو میدان کربلا میں حسین کا سب سے تکلیف دہ جملہ جو ملتا ہے وہ علی اکبر کے سرحانے ملتا ہے, جس میں فرمایا کہ الدنیا بعدک الافا, میرے لال تیرے بعد اس دنیا پر خاک. اور شیخ مفید نے بھی یہ جملہ لکھا, شیخ مفید نے بھی یہ عبارت لکھی کہ علی اکبر کے لاشے پر جناب زینب نکل کر آئی خیمے سے اور اپنے آپ کو علی اکبر پہ گرا دی. اللہ لعنت القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا.